قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
سورہ حجرات آیت نمبر 5 سے ترجمہ، رحمان الرحیم، اللہ کے نام سے، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں کل ہم نے بیان کیا تھا کہ بنی تمیم کے لوگ اور بعض دیگر بھی باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ باہر نکلیے، ہمیں آپ سے کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے گزشتہ آیت نمبر 4 میں فرمایا تھا کہ جو آپ کو اجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر یہ صبر کرتے، یعنی تم کام کے لیے آئے ہو لیکن رسول اللہ نے ایک جو روٹین بنائی ہوئی ہے، جس ٹائم وہ آتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو اس ٹائم تم بھی اپنا سوال کر لو، نہ کہ جب تمہارا دل چاہے اس وقت تم میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کہ ٹیلی فون کر دو، رسول اللہ کو کال کر دو، تو کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے، تو جب جی چاہے تم مثلا جاؤ اور وہاں سے آوازیں دینا شروع کر دو اور کہو کہ ہمیں کام ہے، باہر نکلے۔ کہا کہ ان میں سے اکثر عقل، یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک بندہ جس کو بیسیوں کام ہے، سب سے زیادہ معاشرے میں مصروف رسول اللہ تھے، قرآن نے گواہی دی ہے، جب فرمایا کہ رات کو کھڑے ہوا کریں، آدھی رات اس سے بڑھا دیں، عبادت کیا کریں، وہاں پہ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورہ مزمل میں، کہ سبح جس سے تسبیح بھی نکلا ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، بیسک میننگ اس کا یہ ہے کہ جب پانی میں کوئی تیرتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سبح، اور کیونکہ اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے پانی میں، عام زمین پہ جو چلنا ہوتا ہے اس میں اس طرح کوشش نہیں کرنی ہوتی، تو پھر یہ سب سبح کے معنی میں کوشش آ گیا، اور اسی سے تسبیح ہے، یعنی خدا کو ہر عیب سے پاک شمار کرنے میں کوشش کرو کہ کوئی عیب خدا کی ذات میں تم تصور نہ کرو، اسی سے تسبیح کا لفظ نکلا ہے۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں سبحا بہت مصروفیات ہیں، ہر وقت آپ کوشش میں لگے ہوتے ہیں، طویلا لمبے لمبے، اور وہ کیا تھا؟ تبلیغ اسلام، ہر طریقے سے فرد فرد کو، اجتماع کو رسول اللہ تبلیغ کیا کرتے۔ فرمایا دن میں تو آپ بہت بزی ہیں، رات کو، اور رات کو بھی کتنا، میں فرمایا آدھی رات کھڑے ہوتے، ہمارے لیے تصور کرنا بھی اس کا بڑا عجیب ہے، اگر نماز شب بھی مثلا فرض کریں اگر پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کنسیشن بیچ میں کر لیتے ہیں، اگر پڑھے تو، اور وہ بھی اگر چند منٹ سے زیادہ۔ رسول اللہ کے بارے میں جو اہل بیت اطہار کے فرامین میں ہے کہ بعض اوقات تہجد میں خوف خدا سے ایڑیاں بھی اٹھا لیتے تھے، ہم پاؤں پہ کھڑے ہوتے جیسے نماز میں نارمل کھڑے ہوتے، خدا بند عالم کے خوف میں اور شوق میں اور محبت میں پاؤں پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایڑیاں بھی اٹھا لیتے تھے، اور دیر تک اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ ائمہ نے رسول اللہ کی عبادت، یہ اصول کافی کی حدیث ہے جو مجھے بھی ذہن میں آئی، اس میں امام نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ اس طرح نمازوں میں دیر تک کھڑے رہتے تھے، تہجد کی نماز میں۔ تو یہ مصروفیات ہیں آپ کی، تو ایک عام جو نارمل عقل رکھنے والا بندہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا مصروف انسان، تو اس کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹی مثلا تھوڑی کرے، تو وہ جو اللہ نے فرمایا عقل ہی نہیں رکھتے ان میں سے اکثر، کہ جب ان کا جی چاہتا ہے آ کے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن فوراً ہی اللہ دیکھیے کیسا ہے، واللہ غفور الرحیم، خدا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، یعنی بعض آ جائیں تو خداوند عالم معاف کر دینے والا ہے اور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور تم جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین، یعنی تم ایمان تمہیں اچھا لگتا ہے اور تمہاری زینت ہے، تمہارے دلوں کو، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین فرمایا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی لوگ راشدون کہتے ہیں، رشد کہتے ہیں کمال کی طرف آگے بڑھنا، اور وہ ظاہر بات ہے سیدھے راستے پہ ہوگا تو کمال کی طرف آگے بڑھے گا. یہاں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس میں چونکہ ان کے معنی قریب ہیں، کفر، فسوق، عصیان. کفر جان بوجھ کے نہ ماننا، فسوق حدود کو کراس کرنا، اور عصیان کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا. اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے اب قابل نفرت کر دی، تمہیں کفر اچھا نہیں لگتا، تمہیں اللہ کی حدود کراس کرنا اچھا نہیں لگتا، اور تمہیں رسول اللہ کی، اللہ کی نافرمانی کرنا اچھا نہیں لگتا. یہ خدا کی نعمت ہے تم پر، لہٰذا اس بات کو سمجھو کہ تمہارے دمان خدا کا رسول ہے اور وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے اکثر، تو پھر تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس ان دو آیات کا پس منظر کیا ہے، توجہ فرمائیں، جو روایات میں اس کی شان نزول ملتی ہے وہ ایک شخص ہے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، بنو امیہ سے یہ شخص بھی، یہ رسول اللہ نے، ایک قبیلہ تھا بنی مستلق جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول اللہ نے اس ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو بھیجا کہ ان اس قبیلے والوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنی. تو ولید کی زمانہ جاہلیت میں بنی مستلق والوں کے ساتھ کوئی خلش تھی، کوئی دشمنی تھی، جھگڑا تھا. اب یہ وہاں پر گئے، وہاں پر گیا، اب قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ رسول، بنی مستلق والوں کو رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا، تو وہ اپنے شوق میں اکٹھے ہو کر نکلے. ولید نے جو ان کو یوں آتے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ تو اکٹھے نکلے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ میری دشمنی بھی ہے، یہ مجھے مارنے کے لیے نکلے. تو بغیر ان سے بات کیے وہیں سے بھاگ کے رسول اللہ کے پاس آئے، اور پھر اس میں اجتہاد یہ کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ تو مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے تھے. لیکن بندہ پہلے خود ہی ایک بات بناتا ہے پھر اس کو پکا کر لیتا. اب رسول اللہ یہ سن کر یعنی ناراض ہوئے بنی مستلق والوں پر، اور یہ خبر سن کر جو باقی مسلمان تھے انہوں نے بھی رسول اللہ کو کہنا شروع کیا کہ جی لشکر نکالیں اور بنی مستلق کو مارتے ہیں جا کر. رسول اللہ بھی گویا کہ وہ ڈیسیجن انہوں نے نہیں لیا تھا یا لوگ ان کو کہہ رہے تھے، ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ بنی مستلق والے خود ہی آ گئے اور ساری بات کھل گئی کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں آیا. اب جب بندے کا پتہ چلا کہ اس نے کیا بیچ میں گیم کھیل دیے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، آئمہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، باقی تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے. رسول اللہ اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا لقد کثر علی الکذابہ، کہ مجھ پر کثرت ہو گئی ہے مجھ پر جھوٹ بولنے کی. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس زمانے میں جب رسول اللہ خود موجود تھے. اسی طرح آئمہ نے نام لے لے کے لعنتیں کیے جنہوں نے جھوٹی روایات، آئمہ نے فرمایا کہ خدا فلان پہ لعنت کرے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے. جو غلو والی روایات ہیں وہ ہمارے شیعوں کی کتابوں میں شامل کر دیے، اور جب ہمارے شیعہ ان باتوں کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر دشمن ان کو کافر قرار دیتے ہیں، مخالف، اور یہ کیا گیا تاکہ شیعوں کے ساتھ مثلا یہ حرکت کی جائے، اور یہ روایات موجود ہیں. تو اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت اتری، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق، اور یہ بڑا بحث ہے کیونکہ ایک طرف سے ایک تعریف کے مطابق جو ہے وہ اس کو ولید ابن عقبہ کو صحابی قرار دیتے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں صحابی ہے تو صحابہ تو سارے عادل ہوتے ہیں، اور اگر صحابہ سارے عادل ہوتے ہیں تو پھر یہ فاسق کیسے ہو گیا؟ یا یوں اللہ تو کوئی تکلف تھوڑی کرتا ہے، اللہ تو جو کام ہوتا ہے کہتا سیدھا سیدھا یوں، تو اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو بھارے ہو کے، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے آخرت کے بدلے میں، اللہ تو تکلف نہیں کرتا، اور بلکہ جہاں پہ وہ آئے تھے نا آپ، ہم پڑھ چکے اس کو، گزر چکے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین عنہ، کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں جب تک اذن نہ دیا جائے داخل نہ ہوا کرو کھانے وغیرہ کے لیے، اور برتنوں کی طرف نظریں مت رکھا کرو، اور جب بلایا جائے تو آ جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں باتیں سننے کے لیے بیٹھے نہیں رہو۔ وہاں پہ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، غور سے سنیے گا، اللہ بعض وہ باتیں کر سکتا ہے جو رسول اللہ نہیں کرتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ فرمایا یہ حرکت رسول اللہ کو اذیت دیتی ہے، فیستحیی منکم، لیکن انہیں تم سے حیا آتی ہے کہ تمہیں کہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ، وہ تو یعنی بہت خیال رکھنے والے ہیں تو وہ تم سے کہتے نہیں اٹھ کے جاؤ، تم وہیں بیٹھے رہتے ہو۔ فیستحیی، استحیا حیا سے، وہ تم سے حیا کرتے، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ سیدھی بات کرنے سے کوئی حیا نہیں کرتا، اٹھ کے چلے جائے کرو۔ اب یہاں اس فرق کو سمجھے، بعض لوگوں نے اپنی جو گالی دینی ہے مخالف مسلک کے مقدسات کو، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت نکالی ہوئی ہے، سورہ قلم کی آیت ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے رسول زیادہ قسمیں کھانے والے گھٹیا آدمی کی بات نہیں ماننی، مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، جو خیر میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے، رکاوٹ نیک کام کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، حد سے بڑھنے والا پکا گناہ گار، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٍ، ذنیم کہتے ہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا یہ اس کی نسب کیا ہے، کہتے ہیں اللہ نے گالی نہیں دی ہم کیوں نہ دیں، اللہ بن لے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ بھی نہیں کرتے اخلاق کی وجہ سے، لیکن اللہ کسی اس کا پابند نہیں ہے، اور میں نے آپ کو مثال دی کہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں یہ کہہ رہے تھے تم اٹھ جاؤ، اب اللہ حیا نہیں کرتا، تو ایک اللہ اسوہ حسنہ ہے یا رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو جو بات ہے کر دوں گا، اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو نہیں وہ صحیح طرح انہوں نے رکھا تو وہ گدھے، یا جس کو ہم نے اپنی ایک اس کو آیات دی تھی، بلعم ابن باورہ جس کا نام تھا، ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی، چاہتے تو ہم اسے بلند کر لیتے لیکن اس نے پست رہنا پسند کیا، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس کو کچھ دو تب بھی زبان نکال کے ہانپتا ہے، اور کچھ لے لو تب بھی اسی طرح زبان نکال، اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدا کر سکتا ہے رسول اللہ نہیں کرتا، رسول اللہ کو زے بھی نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قوانین سے آزاد ہے۔ لہذا فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ نبی کو اذیت کرتا ہے، فیستحیی منکم، نبی کو حیا آتی ہے، تمہیں کہتے ہو چلو نکلو میرے گھر سے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کہتے، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ حق بات نہیں کرتے، یہ اسی جملے کے تناظر میں سمجھے کہ اللہ کے لیے وہ قید نہیں ہے جو رسول اللہ کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے وہ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں نے جب اور قرآن میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے، اپنے مطلب کی بات پہ ٹھگ جا کے نکال کے، چاہے اس کو نکال کے پورے قرآن سے کاٹ کے باقی باتوں سے کاٹ کے، اور اپنی وہ خرابی کریں گے، اور کہا ہوا ہے ان لوگوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لی، الذین جعل القرآن عدین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر لیے۔ یا فرمایا کہ بعض کتاب پر تم ایمان لاتے ہو بعض کا انکار کر دیتے ہو، جو تمہارے مطلب کی بات ہے، جو تم نے نظریہ تم نے بنا لیا ہے، اب اس نظریے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کو کنگالتے ہو، حدیثوں کو کنگالتے ہو تاکہ وہ حرکت کر سکو، نہ کہ قرآن سے کہو کہ میں کروں یا نہ کروں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک تقریر سنی تھی، قرآن نے منع کیا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو ان کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ لوگ دشمنی میں آ کر بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے. وہ عالم صاحب تقریر میں فرما رہے تھے، تقریر بھی خواتین کو فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے سب جو ہے وہ جائز ہے، سب کرنا جائز ہے، کیونکہ سب کے بغیر گزارا کوئی نہیں. یہ لفظ سب، جو بھی اس کا معنی کیا جائے، اللہ فرما رہا لا تسبو، مت سب کرو ان کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اللہ کو یہ گالی نکالیں گے، تجاوز کریں دشمنی میں آ کر بغیر علم کے، مت کرو، کہہ رہے کرو. تحریف کرنا، بعض باتوں کو چھپا لینا بعض باتیں ثابت کرنے کے لیے، یہ ساری کی ساری اللہ نے بیان کیا. یہ یہودی کرتے رہتے، اپنی مرضی کا رکھ لیا، جو نہیں مرضی کا اس کو چینج کر، تحریف کر دی اس میں، اسے کہا کہ یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے، اور اللہ اس کو نامراد کر دیتا ہے. جو اپنی مراد اللہ کی مراد ہے وہ سمجھنے کی جگہ جو اور مرادوں کی طرف جاتا ہے وہ نامراد ہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرہ دونوں میں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس فرمایا کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اسی کے بارے میں ولید ابن عقبہ ابن ابی معید کے بارے میں اتری تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. یہ آپ دیکھیں آج کل کی مثال، واٹس ایپ. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے میسج فارورڈ کرنے کو 20 پر محدود کیا، اور ابھی میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں ہوا یا نہیں، چیک نہیں کیا، میں نے 5 پر محدود کر دیا. ایک میسج کو اگر آپ نے فارورڈ کرنا ہے تو وہ آپ 5 پہ کریں. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہندوستان میں کئی بندے قتل ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کیا، خاص طور پہ ایسی خبریں کہ جس پر کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ادھر کتنے ہیں مثلاً صرف سنتے ہیں توہین ہوئی ہے، اس کے بعد تصدیق کرنا کس کا کام ہے، جا کے اس کو آگ لگا دو. اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود قرآن مجید کی بے حرمتی کی، خود قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اور پرچہ دلوا دیا جا کر بندے جمع کر کے، اور مخالف فرقے پر ان پہ ایف آئی آر کروا دی کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی. اس قدر غلیظ لوگ بھی اور بے ایمان جو خود قرآن کی حرمتی کر رہے ہیں تاکہ دوسرے پہ پھر تو جسٹیفائی ہو سکتی ہے، ہر چیز جسٹیفائی کرنے کو کر لی جاتی ہے. صفین میں شامیوں کو پہلے قرآن یاد نہیں آیا، جب بالکل ہارنے لگے تب مکر کیا اور قرآن کو نیزوں پہ ڈال لیا. پہلے قرآن یاد نہیں تھا، پہلے، اور یہ سب مانتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ کیا تھا، لیکن وہ دھوکے کی بھی ان کو ایک نیکی ملے گی کیونکہ اجداد کیا تھا انہوں نے. رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ پھر بھی ٹھیک ہے. یہ بھی بعض کی منطق ادھر چلی جاتی ہے. اسلام ہے ہی حق بیان کرنے کا نام اور باطل کو سائڈ پہ کرنے کا نام. جو حق ہے وہ حق ہے، البتہ ظاہر ہے کہ یہ جو اس کے بعد حق کو باطل کو بیان کیا جائے، لیکن توہین اور گالیاں اور یہ صرف دشمنی لے کر آتی ہے. اگلے نے حق ماننا بھی ہو تو نہیں مانتا کہ اگر ان کی بات سن لی تو یہ ان کی زبان ہی دیکھ لو کیسی ہے، یہ تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر وہ ریئیکشن میں آگے جم جاتے گی ان کی بات. پھر آپ صحیح بات بھی کرو اگلا نہیں سنتا. وہ سنی تب جاتی ہے بات جب ماحول بات چیت کرنے والا ہو، اور اگلے کو بھی ہو کہ بندہ منطقی بات کرتا ہے، صرف یہ کہ جو اس کے منہ میں آئے وہ نہیں کر دیتا. کہیں تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. اور اس کے بعد جو فرمایا کہ یہ اگلی آیت کس کے لیے آئی تھی، چونکہ پھر مسلمان بڑے زور و شور سے، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ صحیح خبر لے کر آیا، تو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے مسلمانوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی اور آپ کے نمائندے کو مارنے لگے تھے، ہم نے جا کے ان کو مارنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت شروع کر دیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ. لہذا رسول اللہ پر چڑھائی نہ کر دیا کرو، کریں 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 کریں، بات کرو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ رسول اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ کو تو خود قرآن مجید نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ امور میں ان سے مشورہ لیا کریں. اللہ نے کہا فلان کام کرنا ہے، اب کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ مشورے میں شامل کریں جہاں کہ کون سا طریقہ سب سے بہتر ہے. اور یاد رکھیے، جس نے بھی، جس بڑے نے بھی اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس کا بہترین ان میں اعتماد پیدا کرنے کا، تاکہ ان کے دماغوں کو کام کرنا آئے اور وہ سوچنا شروع کریں اور اعتماد پیدا ہو، ان سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے، ان کے مشورے مانے بھی جاتے ہیں. اور رسول اللہ مشورہ کرتے تھے، اور اس کی ایک بڑی مثال جنگ احد کی ہے. جنگ احد میں جب مشورہ کیا گیا جنگ کیسے لڑی جائے، تو جو بزرگ تھے صحابہ میں سے اور خود رسول اللہ کی رائے بھی انہی کے ساتھ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، جیسے بعد میں خندق کھودی گئی تھی اگلی جنگ میں. جو جوان تھے اور جذبہ شہادت والے تھے، یعنی وہ اپنے جذبہ ایمانی میں، وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم نے لڑنا، جا کے ہم نے شہر کے اندر نہیں لڑنا، انہوں نے یہ رائے دی. رسول اللہ نے حالانکہ اپنی رائے دے چکے تھے بطور رائے، لیکن وہ رائے حکم نہیں رسول کا، سب کو بتا کر کے مثلاً جیسے ہوتی، انہوں نے ان کی رائے قبول کر لی، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ گئے اور جنگی لباس پہننے چلے گئے تیاری کے لیے. اور یہ جو جوان کہہ رہے تھے، ان کو تھوڑا پچھتاوا ہوا کہ ہم نے رسول اللہ کی رائے پر مثلاً اپنی رائے کر دی ہے اور رسول اللہ کی ہم نے بات نہیں مانی. تو جب رسول اللہ واپس آئے تیار ہو کر، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو بات طے ہو گئی، کیونکہ مشورہ میں نے ہی مانگا تھا، تو جو مشورے سے بات طے ہوگی اب اسی پہ عمل ہوگا. اور جنگ ہوئی، اور جنگ میں مثلاً اس جنگ میں نقصان ہوا، نقصان کی وجہ یہ رائے نہیں تھی، مسلمان تو جیت گئے تھے، وہ رائے تو دنیا پرستی تھی. بعض لوگ جو قرآن نے گواہی دیے، تم میں سے بعض آخرت کے طالب تھے، بعض تم میں سے دنیا کے طالب تھے، اور وہ دنیا کے طالب نیچے اترے مال غنیمت کے چکر میں، اور پیچھے سے حملہ ہو گیا اور پھر وہ نقصان ہوا جو ہونا تھا. لیکن آپ عظمت دیکھیں رسول اللہ کی. یہاں پہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، ایک 10 میچ جیت کے ایک میچ ہارے نا، تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں. کرکٹ ٹیم کی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک دن میں ساری قوم دعائیں کر رہی ہے، دوسرے دن میں ساری قوم ان کو گالیاں دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور ایک دوسرے میں بھی تنقید کرتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے فون نہیں کیا. عام طور پہ دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے. رسول اللہ نے ایک بار بھی نہیں جتایا بعد میں ان کو کہ میں نے نہیں کہا تھا اندر خندق کھود لو، میری بات نہیں مانی ہے، مزہ لے لیا. بالکل نہیں جتایا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کا فیصلہ. پھر بعد میں اگر تو فتح ہو جائے، تو پھر نہیں کہے گا میں نے تو اور رائے دی تھی، پھر تو سارے کہیں گے تو نے اور چکر تیری رائے پہ نہیں چلے. اور لیکن شکست بھی ہو سکتی ہے، یہ تو رسک ہوتا ہے ہر چیز میں. اگر شکست ہو جائے تو جو پھر نہیں ٹھیک بندہ ہوتا، وہ کہتا ہے میں اب اپنی بھڑاس نکال لوں اور اپنی لیڈرشپ بھی چمکا لوں کہ میں نے نہیں کہا تھا، تم میری بات سنتے تو آج تمہیں، جیسے خود اس کو مثلاً وہ پتہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو دو باتیں، ایک دفعہ خود رسول اللہ مشورہ لیتے ہیں، یہ الگ کیس ہے، اور ایک دفعہ کہ رسول اللہ کو آ کر پریشر ڈالیں، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ کریں کریں. ادھر ذرا جذبات میں یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ سے کہ ہمیں بنی مستلق پہ حملہ کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان تمہیں علم ہونا چاہیے، اللہ کا رسول ہے، اگر بہت ساری باتوں میں تمہاری اطاعت شروع کر دے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا. اب اس ایمان کی تاثیر سے تم رسول اللہ کی بات کو مانو، نہ کہ ان پر پریشر ڈالو کہ یہ کام. اور کفر اور فسوق اور عصیان یہ اللہ نے تمہارے لیے کر رہا، مکروہ بنا دیے، ناپسندیدہ بنا دیے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر ہے. یعنی یہ جو خدا کہہ رہا ہے ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور کفر اور فسوق اور نسیان کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا. یعنی یہ جو اوپر تم نے بات بتائی ہے اسی میں حکمت ہے کہ تمہارے درمیان رسول, اور تمہیں پتہ ہے کہ رسول کو تو ہم خود گائیڈ کرتے ہیں, لہذا تم رسول اللہ پر اپنی رائے مثلا تھوپنے کی کوشش نہ کیا کرو. آیت نمبر 10 ہے, اگلی آیت نمبر 9 ہے. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اور میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور مزید تیلی نہ لگایا کرو, مزید کان نہیں بھرا کرو, مزید اور ان کی لڑائی کو بھڑکایا نہیں کرو. اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں ان کا قتال ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو. اس آیت پر بہت ساری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, بہت ہی اہم نکات ہیں اس میں. ہوا کیا تھا, دو بڑے قبیلے تھے, ایک اوس اور ایک خزرج. قبول اسلام سے پہلے ان کی لمبی لمبی دشمنیاں تھیں, ان کی لڑائیاں جنگیں, حتیٰ کہ قبول اسلام کے بعد بھی بعض اوقات جو منافق تھے, مثلاً ایک روایت ابھی کافی عرصہ ہوگا مجھے پڑھی, اس کے بالکل ایکوریٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن قصہ یوں تھا کہ ایک منافق نے ایک اوس یا خزرج میں سے ایک قبیلے والے سے, دوسرے قبیلے والے نے بات کی تو اس نے کہا کہ تمہارا قبیلہ تو ان سے تو آگے ہے. اس کو بھی جوش آ گیا, قبائلی جوش, اور اس نے, اور وہاں پہ لڑائی, اوس و خزرج کی لڑائی ہونے والی تھی کہ رسول اللہ کو خبر ملی, انہوں نے آ کے کہا کہ کیا تم جہالت والی, عہد جاہلیت والی دوبارہ لڑائیاں لڑ رہے, خاندانی لڑائیاں آج بھی ہوتی ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان, ہماری خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے, انہوں نے ہمارا بندہ مارا تھا, ہم نے ان کے دو مار دیے تھے اسلام کے قوانین کے مطابق, پتہ نہیں کہاں سے قانون سیکھتے, ٹھیک ہے نا. یہ اسلام جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, آئین زندگی ہے کہ جب میں کوئی میرے سامنے نئی سچویشن آ گئی ہے, میں پوچھوں تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول نے یہاں کیا بتایا, نہ جو خان بہادر کے ذہن میں آ گیا وہی کرنا, انہوں نے چاہے اگلے کی نسلیں مٹا دوں گا, میں ایسا تیرے اوپر کیس کروں گا ساری عمر تو عدالتوں کے چکر لگائے گا. مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, چاہے سامنے والا اپنے فرقے کا ہو دوسرے فرقے کا ہو, جب صاحب بہادر کو جلال آ گیا تو اب کوئی ہو اب نہیں چھوڑوں گا, اللہ تعالیٰ سے میں خود معافی مانگ لوں گا, تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اللہ تو سے مسئلہ ہی کوئی. مومن وہ ہے کہ جس کو یہ باتیں پتہ ہوں, اور جب وہ جذبات میں آئے یا کوئی مسئلہ آئے اللہ کی حدود کراس نہ کرے, اللہ کی حدود کراس نہ کرے. یہ اوس اور خزرج میں دو طائفے تھے, ایک عبداللہ ابن رواحہ, یہ اوس سے ان کا تعلق تھا, قبیلے بڑے قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہوتے ہیں خاندان, تو ایک ان کا تھا, اور خزرج میں سے عبداللہ ابن ابی سلول. ان کی آپس میں, ان دو گروہوں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوگی, تو یہ آیات اتری تھی. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو, پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے, پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دیا کرو. عدل کے ساتھ, قرآن کتنا زبردست ہے, کوئی نہیں مٹی پاؤ صلح کرو, ایک نے دوسرے سے زیادتی کی ہوئی ہے اور انہیں مٹی پاؤ صلح کر, ایسے کرواتے ہیں. اور یہ اصل میں بدماش کا ساتھ دینا ہوتا ہے, چودھری بڑے کا ساتھ دینا ہوتا ہے, غریب بیچارے او چھاڑ دے یار, تو بھی چھاڑ دے, زید نہ کر, چھوڑ دے زید نہ کر. اللہ کہہ رہے صلح کراؤ لیکن عدل کے ساتھ, اس نے اگر چوری کی ہے اس کی واپس لے کے دو, سزا دو اس کو, نہ کہ ایک نے ظلم کر لیا اور اب تم کو چلو جی وہ چھوڑو کوئی نہیں, صلح ہوگی سارے مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں, یہ بھائی بھائی نہیں ہے, یہ خلاف قرآن ہے. جس پہ زیادتی ہوئی ہے اس کی زیادتی کا, اس پر ہو جانے جو زیادتی کی گئی اس کا ازالہ کیا جائے, پھر صلح کرائی جائے. مثلا اگر ایک امیر نے غریب کو تھپڑ مارا, اس کو کہا جائے چل سامنے کھڑا ہو, تیرے منہ پہ تھپڑ پڑے گا, اب سلو کر لو. وہ چاہے گا بغیر تھپڑ کے سلو, کوئی نہیں یار میں معذرت کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ مجبوراً کرنی پڑتی ہے. دین کہتا ہے کہ پہلے تیرے منہ پر بھی ایسے تھپڑ پڑے تاکہ تیری جو خرانٹی دماغ میں گھسی ہے وہ نکلے باہر, اور تیری گردن میں جو سری ہے وہ باہر آئے. تجھے بھی تھپڑ پڑے تو اب سلو کر لو. اللہ جو ہے وہ جو متکبر لوگ ہیں ان کی گردنوں کا دشمن ہے, اور وہ گردنیں توڑتا ہے, جلدی توڑے یا بعد میں توڑے. لیکن دین نے یہ کہا ہے کہ سلو کراؤ, لیکن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, اصلاح کرو عدل کے ساتھ اور انصاف کرو. انصاف یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ آدھی آیت لے لی, اللہ کا حکم ہے سلو کرانی ہے چل سلو کر, وہ بیچارہ غریب کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں مجبور ہوں سلو کر لیتا, اس نے کیا سلو کر لی, آدھی آیت کا حکم لے لی, آدھی کا حکم کھا گئے, چونکہ آگے سے بندہ طاقتور ہے. یہ جو اس آیت کا حصہ ہے, اگر ایک دوسرے پر, یہ لفظ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, یہ بغت وہی ہے جس سے بغاوت نکلی ہے, باغی. اگر ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے, یہ بغاوت کیا ہوتی ہے, زیادتی میں چڑھائی, ظلمن چڑھائی, نہ کہ کسی حق کی وجہ سے ایسا کرنا, بلکہ تجاوز کرنا. بغاوت کو بھی اسی لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی بغاوت کرے دوسرے پر تو دوسرے کو, لفظ ہے فقاتلو, یہ قتال سے ہے, قتال یعنی قتل, ان سے قتال کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اس آیت کے مطابق حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام برحق تھے. امیر المومنین نے جتنی بھی جنگیں کی, رسول اللہ نے امیر المومنین کی پہلے بھی پیشین گوئی کر دی تھی, پیشگوئی کر دی تھی, اور وہ میں آپ کو کتب اہل سنت سے دو جو صحیح السند روایات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے پہلے سے سٹیمپ کر دیا تھا کہ علی جب بھی جنگ کرے گا علی ہی حق پر ہوگا, اور جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ غلط ہوگا. یہ میں اردو ترجمہ ان روایات کا پڑھ رہا ہوں, دو روایات آپ کو سنانی ہے, ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح السند ہے, یعنی سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. بعض دفعہ یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے نا, یہ بڑی خرابیاں کراتی ہے کہ دوسرے فرقے کی بس کتاب میں سے حدیث مل جائے, چاہے وہ خود کہتا رہے ہم نہیں مانتے یہ ضعیف ہے, نہیں تمہاری کتاب میں ہے تمہارا یہی عقیدہ ہے, اور پھر اس پر لعنت ملامت شروع ہو جاتی ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی کرتے ہیں, دوسروں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں دوسروں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, نہ کہ مثلاً مشترکات بھی ڈھونڈے جائیں اور امت کو قریب لانے کی کوشش کی جائے. نہ, جو قرآن نے کہا وہ نہیں کرنا, ایک دوسرے کو ذبح کرنا, اور پھر اب کر رہے بھی ہیں. مسند احمد ابن حنبل ایک کتاب ہے, المستدرک للحاکم ایک ہے, سنن نسائی الکبرا یہ ایک کتاب ہے, اس کے علاوہ مزید کتابیں بھی ہیں, اور جو محدثین ہیں انہوں نے اس کی صحت سند کو صحیح کہا ہے. اب انہی کے الفاظ میں میں بیان کر رہا ہوں. سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اپنی کسی اہلیہ محترمہ کے گھر سے تشریف لے آئے, پھر ہم بھی آپ کے ہمراہ ہو لیے. اسی دوران آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا, تو سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک جوتے کو مرمت کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. رسول اللہ نے جوتا دیا اور مولا اس کو کانٹنے کے لیے بیٹھ گئے, اور ہم رسول اللہ کے ہمراہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ سیدنا علی کے انتظار کے لیے رک گئے اور ہم بھی ٹھہر گئے. چلے ہوں گے کہیں جا رہے ہوں گے, تو پھر اچانک رسول اللہ رک گئے کہ علی پیچھے سے آ جائیں. وہاں آپ نے ارشاد فرمایا, تم میں سے ایک، بریکٹس میں لکھا ہے خوش نصیب، شخص بھی ہے تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر پر مسلمانوں سے قتال کرے گا. قتال وہی ہے، فقاتلوا والا، جہاد کرے گا، جنگ کرے گا. خوش نصیب وہ قتال کرے گا، اور کچھ ایسے ناصبی اپنے جراثیموں کی وجہ سے غلاظت کرتے ہیں، کہتے ہیں، حضرت علی پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے دور فتنوں کا دور ہے، اور شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ نے کہا تم میں سے خوش نصیب ایک ایسا ہے جو مسلمانوں سے اس قرآن کی تعویل، جسے تفسیر ترجمہ کیا ہے، اس پر جنگ کرے گا، جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پہ کافروں کے ساتھ جنگ کیا. مثال دیکھیں، یعنی جیسے میں نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا اسی قرآن کی خاطر، وہ قرآن کی خاطر تم مسلمانوں سے جہاد کرے گا. یعنی تم نے اپنی جلیبیاں بنا لی ہوں گی تو وہ تم سے قتال کرے گا، ٹیڑھی میڑھی چیزیں تم نے بنا لی ہوں گی، وہ حقیقت ہے جو اصل میں اللہ کا حکم ہوگا، اس کے لیے وہ تم سے قتال کرے گا. تم میں سے ایک خوش نصیب ایسا ہے. اب سنیے، جیسے مجھے قرآن کی تنزیل کی خاطر کفار سے قتال کرنا پڑا. اب یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم سب شوق سے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور بریکٹس میں لکھا ہے اس امید سے کہ شاید ہر کوئی کہ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، حضرت علی تو پیچھے رہ گئے تھے، رسول پاک نے فرمایا تم میں سے، اس تم سے مراد سارے تم تھے، نہ کہ جو سامنے تھے، دائرہ وسیع تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب روایت کے لفظ سنیں، یہ سن کر ہم سب شوق سے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، بریکٹس میں اس امید سے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب شخص ہوں، بریکٹس کلوز. اور اس وقت ہمارے درمیان سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بھی موجود تھے. سیدنا ابو بکر نے عرض کی کیا میں ہوں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں. سیدنا عمر نے عرض کی کیا میں ہوں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، بلکہ وہ خوش نصیب تو میرے جوتے گانٹنے والا شخص ہے، یعنی علی ابن ابی طالب. چنانچہ آگے روایت سنیے، اسی کا اگلا حصہ جاری ہے. چنانچہ ہم سب سیدنا علی کے پاس آئے تاکہ انہیں خوشخبری دیں کہ ہم سب میں سے آپ کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو یہ عظیم. اب یہ کمپیریزن دیکھیں، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر کافروں سے جنگ کی ہے، اس طرح تم میں سے ایک خوش نصیب اس قرآن کی جو الٹی ملٹی تفسیریں ہو رہی ہوں گی اور اپنے من گھڑت چیزیں بن رہی ہوں گی، وہ تم سے جنگ کرے گا اس کی تاویل پر. ہم سب سیدنا علی کے پاس آئے تاکہ انہیں یہ بشارت دیں. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، وہ بشارت سننے کے بعد سیدنا علی کا رد عمل ایسا تھا کہ گویا وہ پہلے ہی سے اس خوشخبری کو جانتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو سرپرائز ہوا، بلکہ رسول اللہ نے ان کو مثلا پہلے ہی یہ بتا دیا ہوا تھا، اور مولا جانتے تھے کہ یہ کام مجھے کرنا پڑے گا. لہذا مولا علی کیوں شک کرے بعد میں کہ جی میں نے مسلمانوں سے لڑ رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو کنفرم تھا. کہ اور مولا نے جب خوارج سے جنگ کی تو یعنی اپنے بارے میں جملے بولے ہیں مولا نے کہ یہ میں ہی تھا جس نے اس فتنے کی آنکھ پھوڑی ہے، ورنہ جو ان کی حالت تھی، جو ان کی عبادتوں کی حالت تھی، جو ان کی قرآن پڑھنے کی حالت تھی، میرے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو ان کو دیکھ کر جرت کرتا کہ ان سے جنگ کرے. حتیٰ کہ مولا نے بھیجا تھا عبداللہ ابن عباس کو نہروان سے پہلے انہیں سمجھانے کے لیے، پہلے بھی بھیجتے رہے تھے، پھر اتمام حجت کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا. جب عبداللہ ابن عباس واپس آئے تو پریشان تھے، اور آگے کہتے ہیں میں نے وہاں پہ ایسے لوگ دیکھے کہ سجدے کر کر کے جن کی پیشانیوں پر وہ نشان بن گئے ہوئے، زخم بن گئے ہیں، اور زمین پر ریت پر ہاتھ رکھ رکھ کے ان کے ہاتھوں کے نیچے والے حصے اونٹ کے پاؤں کی طرح ہو گئے ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں. ان سے جنگ، مولا فرماتے ہیں میں تھا، ورنہ کسی میں جرت نہیں تھی کہ علی کو کوئی چیز دھوکہ دے سکے کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا، ورنہ بڑے بڑے جنگ نہ کرتے. اور آج کچھ بدبخت، علی کا دور فتنوں کا دور تھا اور فلان ہو گیا اور مسلمان جو ہے یہ ہو گئے وہ ہو گئے، جنہوں نے فتنے کا بیج بویا ان کو پکڑو، جنہوں نے فتنے کا بیج بویا وہ مجرم ہے اور اب تم مجرم ہو. کہ جو اپنی ناسبیت کی غلاظت کی وجہ سے اس ہستی کے جس کے فضائل آج بھی تمام صحابہ سے زیادہ ہیں، کتب اہل سنت میں حد تک آج بھی زیادہ ہیں، اس کے تم مخالف بنے ہوئے، اس کی باتوں میں تم عیب تراشی کرتے ہو، عبرتناک ہے. سیدنا علی کا رد عمل ایسا تھا گویا وہ پہلے ہی اس بشارت کو، اس خوشخبری کو جانتے تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں، ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو کہ اس آیت سے یہ مربوط ہیں مولا کائنات کی حقانیت کے بارے میں. ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معذرت چاہتا ہوں، ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے. جی یہ بھی المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، توجہ سنیے، صحیح السند ہے. کن کن کتابوں میں ہے؟ صحیح مسلم، سنن نسائی الکبریٰ، جامع ترمذی اور مسند احمد ابن حنبل، اور یہ جو میں نے نام لیا کہ مستدرک حاکم. حدیث صحیح السند ہے. حدیث یہ، سیدنا ابو ذر غفاری کے غلام سیدنا ابو ثابت تابعی بیان کرتے ہیں، میں جنگ جمل میں سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں میں تھا اور جب میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو اپنے مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو آیا کرتی تھی. اس زمانے میں، اس عین جب یہ فتنے شروع ہو رہے تھے، تو لوگ کس بات سے تردد میں آ جاتے تھے کہ ادھر بھی حضرت علی ہیں ادھر ام المومنین، کہاں جائیں، مشکل میں پڑ جاتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی وہی بات آئی حضرت عائشہ کو دیکھ کر کہ جو لوگوں کو آتی تھی، ان سے جنگ کرنی، رسول اللہ کی زوجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت وہ چیز مجھ سے اس کو دور فرما دیا، میں پھر مطمئن ہو گیا کہ میں نے مولا علی کے ساتھ رہنا، اسی لشکر میں میں نے مل کر ان کے ساتھ جنگ کرنی. چنانچہ میں نے امیر المومنین، اب میں امیر المومنین کی طرف سے لڑا، یعنی مولا علی کی طرف سے. پھر فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کھانے پینے کی غرض سے نہیں آیا. ظاہر ایسا ہوتا ہوگا کہ ازواج رسول تھی تو جو بھی آتا ہوگا وہ پھر کچھ نہ کچھ دے دیتی ہوں کہ کھاؤ پیو. تو اس نے کہا کہ میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدنا ابو ذر غفاری کا غلام ہوں. انہوں نے فرمایا، یعنی بی بی ام سلمہ نے، خوش آمدید. پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو سیدہ ام سلمہ نے فرمایا، جب لوگ اپنی اپنی رائے کے پیچھے چل رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، سورج ڈھلنے کے وقت اللہ تعالی نے مجھ سے شک و شبہ زائل فرما دیا، تو میں نے وہی موقف اختیار کیا، یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیا. سیدہ ام سلمہ نے فرمایا، تم نے بہت ہی اچھا کیا، تم نے بہت ہی اچھا کیا. اور پھر بی بی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا ہے. اب آپ دیکھیے اور کس کے بارے میں یہ، میں نے یہ خود سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے۔ اس کے بعد حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی آئے ہماری نظروں میں باطل ہے، جو بھی آئے، توہین والی باتیں کرنا، وہ ہمیں اہل بیت اطہار نہیں سکھایا، وہ ہماری اپنی محنت ہے۔ جو یہ افراد حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنے اخلاقیات ہیں جس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار نہ خود بد اخلاق تھے نہ انہوں نے بد اخلاقی سکھائی ہے، ٹھیک ہے، ان کی روایات میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ جنہوں نے ایجاد کیا ہے اور جو اندھا دھند پیچھے چل رہے ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس سے حق کو نقصان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کافر جو تھے کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے، ایک تو سنا مت کرو اس کو، جب پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر پبلک سنے گی تو پھر وہ اس کے ہو جائیں گے، لہذا شور مچا دو، سنا ہی نہ سکے۔ یہ جو بدتمیزیاں ہیں اور غالب گلوچ ہے اور بد اخلاقی ہیں، یہ شور ہے، یہ حق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، رسول اللہ کو پتا تھا کہ مجھے 10 سال مل رہے ہیں، میں لوگوں کو اپنی بات بتا سکتا ہوں، تو میں تو ان کے ہاتھ پلے ہی کچھ نہیں چھوڑوں گا، بغیر تلوار کے میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا، اور کاٹ دی جڑیں۔ میں نے عرض کیا تھا 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ 19 سال میں نہیں ہوئے تھے، اس سلو کے نتیجے میں۔ اب وہاں پہ جذباتی آ جاتے، نہیں نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا فلان کرنا، اور کیا ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہے، جس کو یقین ہو کہ جو میرا مکتب ہے، جو میرا دین ہے، وہ دلیل پر قائم ہے اور وہ مضبوط ترین ہے، اس کو پتہ ہو، یہ خود اندھا نہ ہو، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ مجھے دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے۔ جاہل لڑتا ہے، جاہل شور مچاتا ہے، جاہل بدتمیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس اور ہوتا ہی کچھ نہیں۔ جس کے پاس منطق ہو، جس کے پاس دلائل ہو، وہ تو پریشان، بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے، بات کرو تم آرام سے بیٹھ، وہ بدتمیزی کرتے۔ آپ نے کفار کتنی بدتمیزی کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ نے اسی طرح کا جواب دیا کسی کو؟ قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ۔ کیا کروں، ذہن میں یہ آیات آتی ہیں، یہ گزر چکی، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا تھا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح بھی کرے اور کہے میں مسلمین میں سے ہوں۔ اس آیت کے فوراً بعد بتایا کہ تبلیغ اپنی مرضی سے نہیں کرتی، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، ایسی ڈوز دو کہ اگلے کو ریئیکشن ہو جائے، ماری جائے، ایسے دین بتاؤ اس کو۔ فوراً اللہ نے کیا فرمایا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتی، بدتمیزی اور اخلاقیات برابر نہیں ہوتی، بد زبانی اور خوش کلامی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے رسول یہ بدتمیزی کریں گے، آپ نے اچھے طریقے سے جواب دینا، جب آپ ایسا کریں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر آپ دیکھیں گے وہ جو آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، اچانک وہ آپ کا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ کتنے ایسے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو اپنا بنا لیا تھا، وہ دین کے ذمہ دار زیادہ تھے یا ہم ذمہ دار ہیں؟ ان کے جذبات زیادہ تھے دین کے بارے میں، ہمارے جذبات زیادہ، کرنی خود بدتمیزی ہے، اب خود بد اخلاق ہو، خود تم نے گھڑ لی ہے اور دین اسلام کے ساتھ منسوب کرتے۔ اور اہل بیت اطہار اسی اخلاق کے وارث ہیں، اسی رسول کے اخلاق کے وارث ہیں، تو جب دین کی بات کرنی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرو، وہ بدتمیزی کرے تو تم تب بھی اچھے طریقے سے، تم نے ہدایت کرنی ہے، تمہیں بدتمیزیوں کے لیے تھوڑی بھیجا دنیا میں۔ لیکن جب تحریف کی جاتی ہے تو پھر بنانے والوں کو ہزار باتیں آ جاتی ہیں، جو چھپانا ہوتا وہ پی گیا اور جو کرنا ہے اس کے لیے بنا بھی لیا، گھڑ بھی لیا، نمک مرچ مسالے ویسے بھی بازار میں آج کل بہت ملتے ہیں، وہ ملائے اور چٹ پٹی ڈش تیار کر کے ایسی کھلائی کہ قرآن ویسے نہیں پڑھنا ہوتا، تو پھر الٹی ٹریک پر لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود رسول اللہ کا یہ فرمان سنا، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ اور اسی لیے وہ فرمان بھی ہے کہ علی سے بغض منافق رکھے گا اور علی سے حب محبت مومن رکھے گا۔ معیار کوئی اور صحابی معیار نہیں اس طرح بتایا رسول اللہ نے کہ جس کی محبت اور جس کا بغض معیار بن جائے۔ اور احمد ابن حنبل جو ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا، جو پروپیگنڈا جو تھا مولا کے خلاف، علی اور اولاد علی کے خلاف، کہ یہ کچھ لوگ حدیثیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں علی قسیم النار ہے، علی معیار ہوگا آگ اور جنت کے تقسیم کیے جانے کا، یہ کچھ لوگ حدیث بتاتے ہیں۔ تو احمد ابن حنبل نے اس کو جواب دیا کہ تو نے یہ حدیث سنی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ نے علی سے فرمایا تھا، علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جو مومن ہوگا، اور تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر جو منافق ہوگا، وہ کرے گا، بغض رکھے گا۔ اس نے کہا، احمد ابن حنبل کو اس نے جواب دیا بندے نے کہ ہاں یہ حدیث ہے، تو پھر احمد ابن حنبل نے کہا، اب تو بتا مومن کہاں جائے گا مرنے کے بعد؟ جنت میں۔ بتا منافق مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو اسی لیے علی قسیم النار ہے، علی معیار ہے جنت اور جہنم میں جانے کا۔ یہ فضیلتیں کم ہیں؟ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ شرک کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حریم میں داخل ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ لغویات ہیں، خدا بندِ عالم اسے پناہ دے کہ وہ پھر آپ جب غلط باتیں کریں گے تو پھر حق بھی چھپ جائے گا، حق بھی چھپ جائے گا۔ صحیح باتیں سیکھیں، قرآن مجید سیکھیں، صحیح روایات سیکھیں، اور وہ فضائل کم ہیں۔ جھوٹے فضائل اس کو چاہتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے دے کے بندے رکھتے ہیں کہ تو نے گھڑ گھڑ کے میری ایویں ہی تعریفیں کرتے رہنا، جن کے اپنے نہ ہوں، ہو کنجوس اور ساتھ بندہ کو پیسے دے کہ تو نے جہاں جانا ہے میری سخاوت کی تو نے تعریفیں کرنی، لیکن جو خود سخی ہو، جو خود سخی ہو وہ پیسے رکھے گا، تو لوگ اس کو خود پہچان لیتے ہیں کہ سخی۔ اہل بیت اطہار کو کسی جھوٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ان کو جھوٹ بولا، ان کے بارے میں بولا جائے اور فضائل گھڑے جائیں۔ آج بھی مولا کائنات کے فضائل سب سے زیادہ موجود ہیں، سب سے زیادہ موجود ہیں۔ اسی احمد ابن حنبل کا بیٹا ہے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، اس نے سوال کیا تھا کہ یہ مولا علی کے بارے میں سوال کیا، تو احمد ابن حنبل نے جواب میں اس کو یہ کہا تھا کہ اس شخص کے بارے میں میں کیا کہوں، اس شخص کے بارے میں میں تجھے کیا بتاؤں کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے ڈر کی وجہ سے چھپایا، کہ علی کے فضائل بیان کرنے پہ پکڑتے تھے، مارتے تھے، قتل کر دیتے تھے، قید میں ڈال دیتے تھے، جس کے فضائل کو اس کے دوستوں نے، چاہنے والوں نے ڈر کے چھپایا، اور اس سے بغض رکھنے والوں نے بغض کی وجہ سے چھپایا، اس کے باوجود آج بھی اس کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، اس کے بارے میں تجھے کیا بتاؤں اس کی فضیلت۔ اور کوئی نہیں ہے جن کے بغض میں ان کے فضائل چھپائے گئے ہوں، لکھے ہوئے۔ اس ہستی کے فضائل چھپائے جانے کے باوجود آج بھی سب سے زیادہ، اگر جمع کیا جائے فضائل کی احادیث کو، آج بھی علی علیہ السلام کے فضائل سب سے زیادہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دیا کرو۔ زیادتی کے ساتھ صلح نہیں کروانی، عدل کے ساتھ صلح کروانی ہے، اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ تاکید چونکہ انصاف پر ہے، یہ نہیں کہا صلح کرانے والوں کو پسند کرتا ہے، انہیں بھی کرتا ہے، لیکن کن صلح کرانے والوں کو؟ انصاف کے ساتھ صلح کرانے والوں کو۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ شہروں کا مجھے بہت زیادہ نہیں پتا، لیکن وہاں پر جو وہ ڈیرے داری کا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ جھگڑے آتے ہیں، تو وہاں پہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کی سائڈ لی جاتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس کی سائڈ لیتے ہیں، اور جو غریب مسکین ہوتا ہے اس کو تھوڑا بہت اس کا نقصان پورا کر دیا، وہ کہے جی میرا تو زیادہ ہوا ہے، کہتے وہ چپ کر تو بھی اب صبر کر۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامی صلح نہیں ہے، یہ اسلامی مصالحت نہیں ہے۔ یا جیسے بعض لوگ آتے ہیں بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی تم اپنا حق بھائیوں کو بخش دو، یہ اللہ پوچھے گا اس طرح کے بخشوائے ہوئے حقوں کو بخش دو، اس لیے کہ اللہ نے بیٹی کا حصہ قرار دیا قرآن میں، اور دھمکیاں دی ہوئی آپ نے سورۃ النساء میں بھائی مبارک رمضان میں سنی ہوگی کہ جس نے ان حدود کو کراس کیا اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا، ہمیشہ وہاں رکھے گا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کو کراس مت کرو. کر جاتے ہیں، کر سب کچھ کر لیتے ہیں، پھر بھی ایمان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پکے مومن باقی رہتے ہیں ہم لوگ. مومنین پھر اگر وہ لوٹ آئے، یعنی اللہ کے حکم کی طرف زیادتی کرنے والا اگر لوٹ آئے، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ سلوک کرا دو اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی مومنوں کا ایک رشتہ ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں آپس میں بھائی بھائی ہیں. لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا، مومن بھائی بھائی ہیں، اگر دو بھائیوں کی لڑائی ہو جائے تو ان کی آپس میں صلح کروا دو. اور صلح کی شرط اوپر بتا دی کہ صلح انصاف کے ساتھ ہو، لیکن یہ کہ اب جو مومن ہے وہ صلح ہی کا سوچے گا. اور اگر ہم دو مومنوں کو لڑا ہوا دیکھتے ہیں اور ہماری ایک سے کوئی خلش تھی تو ہم کہتے ہیں چلو اور لڑاؤ ان کو، یہ ایمان کی نشانی ہرگز بھی نہیں ہے. آیت نمبر 10 یہاں پر تمام ہوتی ہے. ایک آیت اور ہم پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ انشاءاللہ پھر کل جاری رکھیں گے. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا بطور قوم اس کا مذاق اڑانا، اس کے جوکس کرنا، اس کے لطیفے کرنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے منع کر دیا. یہ قبیلے تھے مسلمانوں، جو مسلمان ہوئے تھے مختلف قبائل سے ان کا تعلق تھا اور آپس میں ان کی پرانی دشمنیاں تھیں، تو یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ دشمنی اور بڑھاتا ہے. دوسرے کا مذاق اڑانا وہ دشمنی بڑھا دیتا ہے. اور یہ ہم نے ایسی جگہ پر، ایسے ہوسٹلز میں کہ جہاں پر مختلف قومیں، مثلا پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ، کٹھے رہ رہے ہیں، وہاں پر ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب ایک قوم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ان کو پھر غصہ آتا ہے، ان کے وہ جو قومی جذبات ہیں وہ اور بھڑکتے ہیں. لہذا اللہ نے منع کیا، اور منع کیسے زبردست الفاظ میں کیا کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، مذاق نہیں اڑائے دوسرے کا. اور آگے بات کیا کی، ہو سکتا ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہو جو مذاق. اب کوئی یہ نہ کہے میں جس کا مذاق اڑاتا ہوں وہ ہیں ہی بڑے گندے، نہ، اللہ کہہ رہا تم فیصلہ نہیں کرو، تم نے نہیں کرنا، تمہیں کیا پتا وہ تم سے بہتر ہو. اور روز قیامت، یوم تبلا السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے، اس دن انسان دیکھے گا وہ تجھے میں اتنا نیک سمجھتا تھا، تو اتنا بڑا چیٹر تھا، اور کہیں گے کہ یہ جو بیچارہ، اس کی نیکی کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، نارمل سا تھا، یہ خدا کے اتنا قریب تھا. قیامت کے بارے میں سورہ واقعہ آگے آ جائے گی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، پستوں بلندوں کو پست کر دینے والی اور پستوں کو بلند کر دینے والی. یعنی دنیا میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، قیامت کے دن ان کا وہ مقام ہوگا، اور جو دنیا میں جن کے پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوتے تھے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جا رہا ہوگا، قیامت پست و بلند کر دی. خافضۃ الرافعہ، یہ تو اس دن پتہ چلے گا، ہمیں ظاہر کے مطابق ہوئے. لہذا کہا مت مذاق اڑاؤ کسی کا. ابھی مومن بھی ہے، کسی کو کہہ رہا او کانے، کسی کو کہہ رہا او لنگڑے، وہ چھوڑ، ہر بات پر مذاق اڑا رہا، کسی کی زبان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کے رنگ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کے خاندان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تو گھٹیا گھٹیا، تیرا تعلق ہے خاندان سے، تمہاری نسل ہی گندی ہے. سبحان اللہ، نسل تو آدم سے چلی، نسل ابھی اگلی آیت میں یہی ہے، آج اب وہ پڑھ نہیں پائیں گے کہ تم ایک باپ اور ایک ماں سے تمہیں پیدا کیا. اس میں بھی لغویات کا ورژن بھی ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا. ایک صاحب نے ممبر پہ آگے فرمایا کہ جو اللہ بیٹے دیتا ہے وہ اولاد آدم ہے، جو امام حسین دیتے ہیں وہ آدم کی اولاد نہیں ہے. ایسے جیسے امام حسین کا الگ سسٹم ہے اولادیں دینے، شرم نہیں آتی نہیں. ایسی لغویات بک کر مکتب اہل بیت کو بدنام کرنا، شرم نہیں آتی، اور ہمیں عقل نہیں آتی کہ پھر بھی سنتے. یہ ممبر پہ کہا اس نے، جو حسین دے ان کا باپ آدم نہیں ہے، اور پھر وہ جھوٹ امام حسین پر بہتان بھی باندھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن وہ راہب نے کہا بس کر دے بیٹے دینا, تو امام حسین نے فرمایا اگر تو مجھے نہ روکتا تو میں تجھے اتنے بیٹے دیتا کہ آدم کے بیٹے تھوڑے ہوتے, قیامت کے دن تیرے بیٹے زیادہ ہوتے. او نعرہ مارو سبحان اللہ. اس قدر لغویات, اس قدر بےہودگی, اللہ کا مقابلہ ہو رہا ہے, بہتان باندھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد, قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کہ جو فراموش کر دی گئی ہیں اور کتابوں کی زینت بن کے رہ گئی ہیں, پروردگار ہمیں انہیں خود دیکھنے کی, پڑھنے کی اور حقیقتوں سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ جسے تو معرفت کہتا ہے, پروردگار وہ معرفت اپنے دین کی ہمیں عطا فرما. تیری ان برگزیدہ ہستیوں کی جو حقیقی معرفت ہے ہمیں وہ معرفت عطا فرما. جھوٹ سے اور ان پر بہتان سے اور کفر سے اور لغویات سے اور شرکیات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.